بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 58 إن شاء الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 58. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آیت جو ہے لوگوں کو بہت کچھ سکھا رہی ہے. بعض دفعہ بنی اسرائیل کے ناطے سے جب ہم بہت ساری باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ تو یہودی تھے اس لیے ان کی یہ باتیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب مسلمانوں کے اپنے کردار میں وہ ساری باتیں شامل ہو جائیں گی جو ان کے اندر تھی، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. بنی اسرائیل کی جو بہت بڑی کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے. شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان سے نکل جاتے، ہر دھرمی برتتے، انصاف کے گلے پر چھری چلاتے. اور مسلمانوں کو یہاں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ تم یہ سب نہ کرو. یہاں بات ہوئی ہے امانت کی. انسان کے پاس سب سے پہلے تو انسان کا اپنا آپ امانت ہے، ہم سب اپنے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دن کے لیے استعمال کے لیے یہ ساری چیزیں دیں، اس لیے سب سے پہلے تو اپنی ذات کا، اپنے جسم کا تحفظ کیجئے. پھر صرف وقت امانت ہے، پھر عہدے امانت ہیں، کوئی اعزاز ہے، آپ کو کوئی رینک مل گیا، کسی جگہ کی گاڑی مل گئی، چابی مل گئی، کسی جگہ آپ جاب کرتے ہیں اور وہاں آپ کو کچھ مراعات مل جاتی ہیں، یہ سب چیزیں امانت ہیں. اور ایک بہت بڑی امانت تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت مسلمہ کے ناطے سے شہادت حق کی گواہی کی دی. اگر آج ہم نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی امانت ان تک نہ پہنچائی. جیسے آپ کی چیز کسی کے پاس ہو اور وہ آپ کو نہ دے تو آپ کو غصہ آئے گا نا، اسی طرح سے آج اہل غیر مسلموں کو ہم پر غصہ آتا ہے جب ہم ان کو اسلام کی نعمت نہیں دیتے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کو پورا کرنے والا بنا دے. اس کے بعد آیت 59 بہت ہی اہم آیت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے، اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے کہ اس میں چار مستقل اصول ہیں. آیت پڑھ کے پھر آپ کو انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی مدد کروں گی سمجھانے میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع یعنی جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اس آیت میں چار باتوں کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو چار مستقل اصول ہیں جس پہ کوئی بھی مسلمان حکومت قائم ہو سکتی ہے. سب سے پہلا اصول یہ کہ اصل متا اللہ کی ذات ہے، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے ساتھ ہی انسان آگے چلتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ دوسری بنیادی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے. تیسری چیز یہ کہ ان دونوں کی اطاعت کے بعد تیسری چیز اولی الامر کی ہے. جو اولی الامر کون ہے؟ یا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے پھر سمجھاتی ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً سیاست دانوں کے اوپر باتیں کرنا، ان کے سکینڈلز بنانا، ان کے اوپر تبصرے دینا رواج ہو گیا. اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا. غیبت ویسے بھی بری ہے، لیکن اگر حکمرانوں کی جائے تو وہ اور بری ہے. اولی الامر ایسے ہی ہیں کہ جیسے ملک کے حکمران ہیں یا مذہبی اداروں کے جو رہنما ہیں، جن کو آپ مبلغین اور آپ سمجھ لیجئے کہ مولوی حضرات کہتے ہیں. کبھی بھی ان گروہوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر یہ اللہ کے حکم کو مان کے چل رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، لیکن اگر یہ لوگ خود اللہ سے تعلق بگاڑ کے ظلم کر رہے ہیں، اللہ خود پوچھے گا. اللہ عوام کو کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور عام لوگوں کو اجازت نہیں دیتا کہ مذہبی رہنماؤں پہ تنقید کریں اور باتیں کریں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو انارکی پھیلی ہوئی آج دنیا میں وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ پھر چوتھی چیز اس آیت میں ہم نے دیکھی کہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، یہ بنیادی قانون اور آخری سند ہے۔ حکمرانوں کی، عوام کے، بڑوں کی بات تب ماننی ہے جب اللہ کی بات کے مطابق ہوگی۔ اگر کہیں کلیش ہو جائے کسی عالم کی بات سن کر یا کسی سیاستدان کی بات سن کر اللہ کی بات سے، تو اس کی بات کو چھوڑ کر اللہ کی بات لی جائے گی۔ بہت ہی آئیڈیل سٹیٹ بنے گی ایسی، اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکیں تو اصل میں خوشی کا ذریعہ بھی اسی بات پہ عمل کرنے میں ہے۔ اس کے بعد اب اگلے حصے میں کچھ باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقوں کے ناطے سے ہر دور کے لوگوں کو اپنے محاسبے کے لیے، کہ کس طریقے سے وہ لوگ ایسی باتیں کر کرا کے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے تھے۔ فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں، آپ کہہ لیں کہ ابھی تک کی بات یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن عملاً چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، یعنی عملی زندگی ساری شیطان کے مطابق، سیاست، معیشت، معاشرت، تجارت شیطان کے حکموں پہ، اور کلمہ پڑھتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ شیطان انہیں پھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ یہاں ایک واقعہ ہے اصل میں سیرت کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں، کہ جس میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سننے کے بعد پھر فیصلہ حضرت عمر تک لے جانا چاہا۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے یہ نہیں مانے، میرے پاس فیصلہ کرانے آگے، آپ نے ان پہ سختی برتی، جس کے بعد اس شخص کے گھر والے جو تھے وہ اعتراض کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ ہم صرف ان باتوں کو اگر اس طرح سوچیں کہ فتنے اللہ کے نبی کے دور میں بھی پھیلتے تھے، لوگ نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست تنقید کرتے تھے بلکہ آپ کے ساتھیوں پہ، آپ کے اپوائنٹڈ لوگوں پہ بھی تنقید کرتے تھے۔ کس طرح ان معاملات میں نبٹنا ہے اس میں یہاں رہنمائی ملتی ہے۔ فرمایا، ان کو بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، آیت 64 ہے، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔ رسول کیوں آتا ہے، رسول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ ہم کہتے ہیں رسول اس لیے آیا کہ اس کو پھولوں کے گلدستے پیش کریں، ہم میلاد منائیں اس کا، ہم نعتیں پڑھیں، ٹھیک ہے جو بھی کرنا چاہیں کریں، لیکن الا ليطاع، اس کی اطاعت کرنا۔ اصل مقصد رسولوں کے آنے کا یا رسولوں کے بھیجے جانے کا اطاعت ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اطاعت کی بات کرواتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کر کے جو کام کرو گے اجر ملے گا، اور عملی زندگی رسول کے حکموں سے پیچھے ہو تو پھر تم چاہے ان کو پھولوں کے نذرانے بھیجو یا الفاظ کے نذرانے بھیجو، وہ تمہاری باتوں سے خوش نہیں رہیں گے۔ ولو انہم ظلموا، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں اے محمد تمہارے رب کی قسم، بالکل اچھوتا انداز ہے، پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا کہ وہ ربی کا، تیرے رب کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ میں رکھا اور اللہ کی قسم بھی آ گئی کہ آپ کے رب کی قسم، کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ تم کرو اپنے دلوں میں اس پر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اگر ہم انہیں اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ رسول کی آمد کا مقصد اس کی اطاعت ہے، اس کی اتباع ہے۔ پوری سورۃ نساء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی بات کو ماننے پہ بہت زیادہ بات ملتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی کی اطاعت، نفاق اور یہود کی سرگرمیاں، یہ تین لڑیاں ہیں جن کی چٹیاں بنی ہوئی دکھتی ہے۔ بالوں کو تین حصوں میں کر کے چٹیاں بنتے ہیں نا، بالکل اس پوری صورت کے۔ اب اگلی آیتوں کو اگر آپ صرف ایک سٹریچ میں سنیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم پیچھے صورت بکرا میں یہود کے تناظر سے اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بعد نفاق کی اور منافقوں کی سرگرمیوں کے ذمن میں پڑ چکے۔ یہاں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کیا بیماریاں ہوتی ہیں ان لوگوں کی، علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ نبی کی محبت کی کمی ہے۔ اتباع نہیں لوگ کرنا چاہتے۔ آج بھی دیکھیں لوگ اللہ کو مانیں گے، ہر مذہب کا بندہ کہیں نہ کہیں اللہ کو مانتا ہے، جھگڑا پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ یہود اللہ کو مانتے، نصارہ اللہ کو مانتے، جھگڑا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ منافقین کا کیا معاملہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے؟ ہر دور میں لوگوں نے یہ کوشش کی کہ رسولوں کو نکال دو۔ آپ ایک دفعہ رسول کو ذرا نکال دیں دین سے، نماز پڑھو۔ قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ دعا۔ کیسے کرو؟ کسی کے آگ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگ لو، وہ کہے گا میں نے پڑھ لی۔ چرچ میں جا کے کر لو، گھنٹیاں بجا کے مندر کے اندر جا کے دعا مانگ لو۔ رسول نے بتانا ہے کہ کیا طریقہ ہے نماز کا۔ اس لیے ہر دور کے منافقوں کا مسئلہ رسول ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے لوگوں کو دین اتنا، قرآن اتنا برا نہیں لگتا نعوذ باللہ جتنی حدیث بری لگتی ہے۔ فرض کے نام پہ کام کر لیں گے، سنتوں پہ آ کے اٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ آئیڈیل سوسائٹی کون سی ہوتی ہے جس میں رسول کو اس کا حق دیا جاتا ہے، اور اس وقت پھر رسول صرف عقیدت کا مرکز نہیں رہتے بلکہ اطاعت کا مرکز بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چوائس نہیں دی کہ تم کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھو اور زندگی کے معاملات دوسروں کے سامنے لے جاؤ۔ ایسا کرنے والے ہی منافق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتن وانفروا جمیعا۔ اب یہاں سن 5 ہجری کے اراؤنڈ کے زمانے کو سامنے رکھیے گا۔ کھلم کھلا مکہ والوں سے مدینہ والوں کی جنگ شروع ہو چکی تھی، ہر لمحے جنگ کا خطرہ تھا، ہر وقت دھمکیاں تھیں۔ جیسے جیسے دو ملکوں کی سرحد ساتھ ہو تو آپ اکثر سنتے ہیں دوسرے ملک نے اپنی فوجیں جمع کر لی، اب ہماری فوجوں کا رخ ادھر ہو گیا، جنگ کا خطرہ ہے، اخباروں میں سرخیاں آتی ہیں۔ بالکل اس دور میں یہی حالات ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو کانشیس کیا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، منافق، پھر وہی سورۃ آل عمران والا انداز۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ یہ غم نہیں ہے کہ اسلام پہ مشکل آئے، یہ غم نہیں ہے کہ دین پہ مشکل حالات آئے۔ کہتے ہیں شکر ہے میں نہیں گیا، شکر ہے میں نے کمٹ نہیں کیا ہوا تھا، مارا جاتا۔ برے حالات میں اپنے اور بیگانے پہچانے جاتے ہیں، کھرے اور کھوٹے کا فرق ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو، یعنی فتح ہو جاتی، مال غنیمت مل جاتا، تو اس طرح کہتا ہے کہ گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہوتی، مال غنیمت لے کر آتے، تو ایسے پیچھے رہنے والے لوگ کہتے ہائے ہاتھ ملتے، افسوس، چلا ہی جاتا تو اچھا تھا، دیکھو مجھے کیا پتہ تھا اتنی اچھی فتح ہوگی، میں نے تو سوچا تھا کہ جان ہی چلی جانی ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے امتحان آتے ہیں اللہ کے دین کی زندگی میں، اللہ کے دین کے راستے میں جہاں لوگ واقعی پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل یہی باتیں بتا کے کہہ دیا کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو اس کے ان کے مشن کے راستے میں بھی ساتھ دو گے۔ فرمایا سے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا یا مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے۔ تقریباً 5 سال ہو چکے تھے ہجرت کر کے آئے ہوئے، لیکن ابھی تک مکہ میں کچھ بچے، ہینڈی کیپڈ لوگ اور عورتیں موجود تھے۔ اب مسلمانوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اسلام کے لیے نہیں بھی لڑ رہے تو ان بچوں اور عورتوں کو سوچو جو مکہ میں ہیں، جن پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کرتے۔ آج بھی ایسے لوگ دکھتے ہیں دنیا کے نقشے پہ، چاروں طرف گلوب پہ آگ لگی ہوئی ہے اور ہمیں کیسے فرصت ملتی ہے اپنے ذاتی چونچلوں کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ پکارتے ہیں کہ کدھر ہے، کہاں ہے تم، آؤ اور ہمیں ان ظالموں کی بستی سے بچاؤ۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ ہم مسلمانوں کے سامنے دو راستے ہیں، یعنی دو کام کرنے کے فیلڈس دکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی ترقی اور نشر و اشاعت کے لیے آگے بڑھیں اور اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کریں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بے دینی کے سیلاب کے آگے بند باندھیں۔ دونوں محاذ کھولے ہیں، دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ہی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کے طور پر، اور غیروں کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں جب ہم برائی میں رہتے ہیں نا تو تھوڑے دن کے بعد وہ برائی ہمیں برائی نہیں لگتی، جیسے کہیں بھی بدبو آ رہی ہو تو کچھ دیر وہاں رہ جائیں تو پھر احساس ختم ہوتا ہے۔ جو نفیس الطبع لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی برائیوں سے سمجھوتا نہیں کرتے، وہ اس برائی کو، اس گندگی کو اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا علم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیہم، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں کہ جس طرح، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا، یعنی ان کا ڈر ایسا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، ہمیں اور کچھ مہلت کیوں نہ دی۔ یہاں بات ہے، اب پھر واپس آئیے سیرت کے آئینے میں سے جھانکتے ہوئے دیکھیے گا کہ مکہ کے 13 سال، اتنا ظلم، اتنی بربریت، کہیں ٹارچر، کہیں کچھ، بڑے بڑے جیالے۔ اس دور میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس دور میں بھی حضرت حمزہ موجود تھے، لیکن اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی خود سے جا کے کسی کافر کا سر نہیں پھوڑایا، حکم کے محتاج تھے، اسٹرانگ قسم کا سیٹ اپ تھا۔ پوچھتے تھے آ کے، بجائے اس کے کہ کافروں سے لڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے اللہ کے نبی کیا بات ہے، ہم کو کمزور ہیں، بلا ہمیں لڑنا نہیں آتا، ذرا اجازت تو دیجیے، ذرا ان کو ٹھیک کر دیں۔ لیکن ایک ہی حکم تھا، کف ہوئی دیا کو، ہاتھ رکھو، نیچے رکھو، ابھی نہیں، ابھی موقع نہیں، ابھی اگر لڑ پڑیں گے تو ان کو اسلام کی دعوت کون دے گا، ابھی اگر ان کو اپنا محاذ کھڑا کر دی ان کے خلاف تو یہ تم سے اور دور ہوں گے۔ 13 سال کا صبر۔ پھر مکہ میں سے آئے تو مدینہ میں، اس کے بعد دیکھیے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد، یہ سب وہ جنگیں تھیں جو مسلمانوں پہ مسلط کی گئیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شروع کی ساری جنگیں ابھی تک جو ہم نے دو پڑھی ہیں، احد اور بدر، یہ مسلط کی گئی تھیں۔ غزوہ خندق کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجازت مل گئی تھی کہ اب آپ بھی پہل کر سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب جہاد کا حکم آیا تو وہی بات ہے کہ گفتار کے غازی، کردار کے غازی بن نہ سکے، پھر لوگوں سے ڈرنے لگے، ہائے کیا ہوگا، اپنے ہی ہیں لوگ، باتیں کریں گے، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑے بڑے دعوے کیے تھے اپنے بھاؤ، بس تب ہم کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ موقع دکھائے، میں یہ کر کے دکھاؤں گا، موقع آ کے چلا بھی جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم مصلحتوں میں پڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستوں میں آئے گا بس ایک دم آ جائے گا، اور جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہوگا نا، اتنا ہی آپ دیکھیے کہ دین کو نبھانا آسان ہوگا۔ پوری صورت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی اتباع کا درس دیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ ایک مسئلے کو سمجھ لیں. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف قرآن کو لینا چاہتے ہیں, حدیث کو نہیں ساتھ لیتے. اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے ایک, آپ سمجھیے گھر بنا ہوا ہے نا, اس کے اندر ایک لوہے کا ڈھانچہ ہوگا نا, جس کے اوپر پھر یہ اینٹیں لگیں, جس کے اوپر یہ ٹائلز لگیں. آپ لوہے کے ڈھانچے کو گرا دیں تو یہ ساری اینٹیں گر جائیں گی. سنت جو ہے نا, یہ ایک آہنی ڈھانچہ ہے, ایک اسکیلٹن ہے, ایک سمجھ لیجئے کہ پورا اندر کا سٹرکچر ہے. اس کے اوپر شریعت کی اینٹیں لگتی ہیں. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن, ان کی سیرت, ان کی زندگی کو نکال دیتے ہیں نا, ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ایک دوسری مثال سمجھیے کہ خزانہ آپ کے پاس موجود ہے, چابی نہیں ہے, خزانے سے فائدہ نہیں لیں گے. قرآن ایک خزانہ ہے, اس کی چابی سیرت ہے, سنت ہے. سنتوں کی چابیوں سے لیں گے. آپ میں سے کوئی کسی محل میں داخل ہونا چاہے اور اصلی چابی کی جگہ نقلی چابی لگاتا رہے, کبھی دروازہ نہیں کھلے گا. حدیث کو, سیرت کو, سنت کو سمجھے بغیر کوئی بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ان آیات کو پڑھ کے اگر ہم اس ماحول میں نہیں جھانکیں گے تو بڑے فتنے ہوں گے. لوگوں نے اس آیت کی اتنی غلط تعویل کی. آپ دیکھیں, کوئی تک نہیں بنتا. یہاں جنگ کی بات ہے, لیکن کفوا ایدیکم کو لوگوں نے کہا کہ جی نماز میں رفع الیدین نہ کرو, یہ جو ہاتھ کھڑے کرتے ہیں نا تین دفعہ ہر رکعت میں, اس پہ بعض لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے بچوں کی طرح تعویلیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہاتھ روکے رکھو اور اس لیے تم نماز میں ہاتھ روک لو. سنت کو نکال دیں, آپ جس آیت کی جو مرضی تفسیر کر لیں. اس لیے دعا کریں کہ قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, حدیث کو ساتھ لے کے چلیں گے, سیرت کو لے کے چلیں گے, انشاء دین کا بالکل صحیح معاملہ سمجھ آئے گا. کہا تم جہاد سے لڑتے ہو, کوئی بات نہیں, ہوگا کیا. قل متاع الدنیا قلیل, ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر نہ کیا جائے گا. باقی رہ گئی موت, تو اینما تکونو یدرککم الموت, رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال وہ تم کو آ کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدا, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو. منافق موت کے ڈر سے جہاد سے جان چھڑاتے تھے. آج بھی لوگ دین کے راستوں میں نکلنے سے کیوں ہیں, صحت خراب ہوگی, بیمار ہوں گے, قرآن سننے نہیں آ سکتے کیونکہ روزے میں بلڈ پریشر لو ہو جائے گا, پھر بھوک لگ جائے گی, پھر گھر جا کے لمبی چوڑی افطاری نہیں بنا سکیں گے. کیا ہم نے روزے کا مقصد سمجھا؟ کبھی سوچے انسان تو کیسا مذاق کرتا ہے. آپ دیکھیں, ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کی طاقت مل جاتی ہے. میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو صبح 5 بجے اٹھتے ہیں, 6 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے 8 بجے اپنی جاب پہ پہنچتے ہیں, اور سارا دن جاب کر کرا کے پھر واپس ان سارے مرحلوں سے گھر آتے ہیں, پھر گھر کا بھی کرتے ہیں. کیوں؟ نوٹ ملتے ہیں, تھوڑے سے پیسے ہیں نا, نمازیں وقت بے وقت ہو گئیں, کوئی بات نہیں. دنیا کا کام کرنے لے کر رہے ہیں نا. جن کو چھٹی نہیں جاب پہ ملتی, وہ روزوں میں جابس پہ ہیں. آج بھی لوگ جاب پہ ہوں گے. سوچئے, ہم اللہ کی جاب کو چھوڑ کے کہاں خیر لائیں گے؟ کہاں ہماری افطاریاں قبول, کہاں ہماری سحریاں قبول؟ اللہ ہر ایک کے حالات جانتا ہے. ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے, کوئی بدگمانی نہیں, لیکن جس دن آپ کا ایک نیکی سے رک کے دوسری نیکی کرنے کو دل چاہے, بات صبح یہ بھی یاد رکھیے, شیطان اس لیے بھی ہمیں روکتا ہے, نہیں پھر رات کا قیام بہت اچھا کرنا, پھر رات کو تراوی بہت اچھی کریں گے, پھر اچھا اس کے بعد ہم کوئی اور کام اچھا کریں گے. ایک نیکی کو چھوڑ کے دوسری نیکی نہیں کر سکتے. یہی یہاں بتا دیا کہ جان کتنے دن بچاؤ گے. ہمت مانگو اللہ ہمت دے گا, صحت مانگو اللہ صحت دے دے گا, اور آپ میں اس وقت گھر ہوتے تو یقین کریں بستر پہ ہوتے. کتنے لوگ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ اتنا جو لمبا دن ہے, سو سو کے گزرتا. تھوڑا کام کھانک وکا سکتا کوئی 10 گھنٹے؟ کتنے گھنٹے کا آج کل روزہ ہے ہمارے پاس؟ ادھر تقریباً 18 سے 19 گھنٹے کا روزہ. آپ بتائیے 18-19 گھنٹے آپ کوکنگ کر سکتے ہیں, گھر صاف کر سکتے ہیں؟ گھر میں ہوتے تو سوتے. میں تو سوتی, یا میں پڑھتی یا میں سوتی, اپنے آپ کو ریلیکس کرتی یا میں کسی کام کی پلاننگ کرتی. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا, یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کتنا وقت ہمارا اس میں گزر جاتا ہے. بلکہ جو لوگ شام کا سیشن لیتے ہیں, جب وہ واپس جاتے ہیں تو بس اس کے بعد فوراً افطاری کا وقت ہوتا ہے. ان کو تو صبر انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا. جی الحمدللہ. تو بچا بچا کے نہ رکھے سے کہ تیرا آئینہ, اس جان کو بچا کے نہ رکھیں, تو دے دیں اللہ کے راستے میں, شاید وہ قبول کر لے ہمارے ٹوٹ پھوٹے عملوں کو. پھر آگے فرمایا, اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کبھی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں نبی یہ آپ کی بدولت ہے. دیکھیے کتنا ظلم ہے. میں ان آیات کو پڑھتی ہوں, پتہ نہیں آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ میں بول رہی ہوتی ہوں, آف کورس سننے اور بولنے میں فرق ہے. تو میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ایک پٹی فیلنگ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, مکہ چھوڑا, اپنا گھر چھوڑا نا, آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ کی جان کو تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں آ کے اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ ہوا؟ یہود تھے وہاں, مکہ میں کسی نے آپ کو قتل کرنے کی اس طرح کوشش نہیں کی, سوائے وہ آخری رات جس میں نار الندوہ میں باتیں ہو رہی تھیں اور آپ کو اٹھا لیا گیا. آپ اپنی جان بچاتے, عبادت کرتے, کھاتے پیتے, کام کرتے رہتے, خانہ کعبہ وہیں تھا. آپ مکہ سے اٹھ کے مدینہ آئے, گھر چھوڑا, سب چھوڑا, کتنے چیلنجز سامنے آئے, پھر اپنا سارا کچھ دو پہ لگا دیا. اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں ان کے کال کیا تھے؟ کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہمیں آگے لگا کے ذاتی فوائد لے رہے ہیں. یعنی میں نے اس کی تفسیر میں رات کو کچھ پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں ایک ہوک اٹھی, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ انگور کو دباؤ تو وہ پھنستا ہے تو اس میں جوس نکلتا ہے. بعض دفعہ دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سوچ کے واقعی رقت کے مارے رو پڑتا ہے. کچھ منافقوں نے اس دور میں یہ جملہ بولا, یہ تمہیں یوز کر رہے ہیں, فائدے سارے ان کے اپنے, یہ ذاتی فائدے ہیں, نام دین کا لے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو صبر کرو, تھوڑا سا انتظار کر لو. کہتے تھے اگر کوئی شکست تو یہ آپ کی بدولت ہے. غزوہ احد میں شکست ہوئی, کہتے ہیں یہ آپ کی مس پلاننگ ہے, آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں. آج بھی یہ ہوتا ہے, کشتی گاڑی صحیح چلتی رہے سب خوش, ڈرائیور بہت اچھا بہت اچھا, ذرا ایک جھٹکا لگے نا گاڑی میں تو آپ دیکھیے چار لوگ پیچھے بیٹھے نہ بولیں گے دیکھ کے چلنا تھا, دیکھا نہیں, آگے ٹیلا تھا, ٹبا تھا, اسپیڈ کم کر لیتے. بھائی اللہ کے بندہ تم تو چپ کرو, خود چلا لو. وہ ڈوبتے ہیں نا تو سات لوگوں کے تانے بھی ہیں. یہ نفاق والوں کی بات ہے, جب فتح ہو کہتے ہیں یہ ہم سب کی کوشش ہے, ذرا بات ڈبی کہتے ہیں یہ لیڈر کی خراب ہے, یہ لیڈرشپ کا پرابلم ہے. کہا یہ کہتے ہیں کہ نبی یہ شکست تو آپ کی بدولت ہوئی, کہو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی؟ اے انسان, تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے, اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے قصب و عمل کی بدولت ہے. مت نبی کو کچھ کو, اپنے اعمال کو دیکھو. اے محمد, ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی, اور جو منہ موڑ کیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. وہ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع فرمان ہیں, یعنی جب سامنے آتے تھے کہتے تھے اب جو کہیں گے کریں گے, مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے, میٹنگز کرتا ہے, پلاننگز کرتا ہے. ہاں اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے, تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, اور وہی بھروسہ کیے جانے کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے؟ کرتے ہم لوگ, سورہ محمد میں بھی ہم پڑھیں گے بالکل یہی انداز ہے. افلا یتدبرون القرآن, تدبر کیا ہوتا ہے؟ دوبر سے, دوبر سمجھتے ہیں آپ لوگ, پیچھے کو, پشت کو کہتے ہیں, یعنی لفظوں کے اندر جانا, کھوج کرنا, پرکھ کرنا. ابھی تو ہم پانی کی طرح تیزی سے گزر رہے ہیں نا اس کے اوپر. جب آپ انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کے بعد ڈیٹیل سے کورس کریں گے تو آپ کو لگے گا ہم یوں آیتوں میں ڈوبتے ہیں, یوں اندر سے باہر جاتے ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بس سیدھا سیدھا پڑھ لینا ہے, اور کچھ میں موتی مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. اتنا پارا تو شاید ہم دو ویک میں کرتے ہیں یا تین ویک میں کرتے ہیں, جو جتنا آپ ایک دن میں یہاں کر پا رہے ہیں. یہ تدبر ہے, موتی لینے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. اتنا جو تدبر کیا اپنی ذات پہ, اپنے نفع نقصان پہ تدبر کیا, کہاں پیسہ انویسٹ کریں فائدہ ہے کہاں نہیں, تدبر ہی کر رہے ہیں. بچوں کے رشتوں پہ تدبر کرتے ہیں, اب ایک دفعہ قرآن پہ تدبر کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت سارے غم انسان کے ہلکے ہوں گے. فرمایا اگر یہ غور کرتے تو کیا دیکھتے, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. یہ صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے, افواہ سازی سے روکا جا رہا ہے. افواہیں پھیلانا عام منافقوں کا بہت بڑا ایک وتیرہ ہوتا ہے, کہا کبھی سنی سنائی بات ایسی نہ کرو. حالانکہ اگر یہ اسے اللہ اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں. یہ بہت ہی بڑی ایک ویک پوائنٹ, ویکنیس ہوتی ہے لوگوں کی, اصل بندے تک نہیں جاتے. مثال ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں نا, انفارمیشن کہاں ہے؟ ریسیپشن پہ پوچھنا ہے, جو بھی پوچھنا ہے بتانا ہے وہاں پوچھنا ہے, اس کی بجائے کسی سے بھی پوچھ لیا. اب اس بیچارے کو صحیح پتہ تھا نہیں پتہ, ہو سکتا ہے وہ خود بھی کچھ پوچھنے ہی آیا ہو, ہم اس سے پوچھنے لگتے ہیں. میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نا تو کسی کو ریک کے پاس کھڑا دیکھا نا تو اسی سے پوچھنے لگ جاتی ہیں وہ چیز کدھر ہے وہ کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں تو ادھر کام نہیں کرتا. او اچھا میں سمجھی آپ یہاں کام کرتے ہیں. وقت ضائع کر بینک میں جا رہے ہیں جو بیچارہ خود پیسے لینے آیا ہوا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاؤں، اسی سے ساری باتیں پوچھ کے بعد میں کہیں گے او اچھا. یہ ہمارا مزاج ہے، ہم بہت آزاد لوگ ہیں. 1947 کو آزاد ہوئے، آج تک آزاد ہیں، ذہنی آزاد، گاڑی کھڑی کریں کوئی روکے نہ. یعنی واقعی ہم سے زیادہ کوئی، وہ کہتے ہیں فلنٹر کے لفنٹر، یعنی کھلے ذہن کے لوگ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. سامنے کہتے ہیں پولیس والے کو دیکھ کے لڑکے جو ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ ریڈ لائٹ توڑتے ہیں اور آگے جا کے ہاتھ ہلاتے ہیں، کرو پکڑو ہمیں، ایسے آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ذمہ دار لوگوں سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو، دیکھو بات کہاں سے صحیح ملے گی، پھر بعد میں جا کے باہر پھیلا دی. کوئی کہہ دے کل چھٹی ہے، بعد میں پتہ چلے یہاں کسی سے کہہ دیا تھا، وہ انہوں نے کہا جی کل کا پارا نہیں ہو رہا، کل چھٹی ہے. بھی آپ کو کس نے کہا؟ وہ باتھ روم کے باہر ایک کھڑی تھی، انہوں نے مجھے کہہ دیا. ہو سکتا ہے ان بیچاری نے خود اپنا کہا ہو کہ میں کل چھٹی کر رہی ہوں. اس طرح کی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کرنا کیا چاہیے؟ حالانکہ اگر اس سے یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں. یہاں ایک اور بھی نقطہ بھی ہے، بعض دفعہ کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی کمپلین ہوتی ہے، اس جگہ پہنچیے، سجیشن باکس رکھا ہوتا ہے اس میں ڈال دیجئے، کوئی بات اچھی بری جو ہے اس میں بتائیے تاکہ بات میں اس کو کھول کے چیک کیا جائے. مثال ہے کسی کو یہاں سردی لگتی ہے یا کسی کو گرمی لگتی ہے، کوئی پرابلم ہے، بہترین طریقہ ایک چٹ میں لکھیے، باہر آپ جا کے دیکھیں گے 2-3 باکس رکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک باکس کے اندر ڈال دیجئے، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا، اصل لوگوں تک پہنچے گا جو آپ کا یہ انتظام کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اور یہاں بیٹھیں تو اس سے بات، اس سے بات، اٹھیں پھر باہر جائیں تو بس اسٹاپ پہ باتیں، پھر آتے جاتے باتیں. ہو سکتا ہے ہماری وہ بات سارے شہر میں پھیل جائے، مسئلہ دوسروں کو بتا بھی نہ چلے جنہوں نے حل کرنا ہے. تو یہ چیزیں انسان کا کردار بناتی ہیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں تو ایسی تھیں کہ تم میں سے چند کے سوا سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے. سچ ہے نا؟ یہاں سے پتہ پھر وہی بات ہے جو پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھی کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے. پس سے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. بہت ہی پیارا قانون دے دیا، ایک بہت ہی پیارا اصول دیا کہ دیکھو اچھی بات کہہ نہیں سکتے، نہیں کہہ سکتا نا ہر بندہ، ہر بندہ انتظام نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر میں کوئی اچھی بات کا اہتمام کرے، کسی راہ جاتے کوئی ایک اچھی بات کی طرف بلا دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من دال علی الخیر کفاعلہ، جس نے بھلائی کی طرف بلایا لوگوں کو، دلالت کی، آؤ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آؤ ادھر ہم روز ایک پارہ سنتے ہیں، آؤ ادھر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، ادھر آؤ. کتنا وقت لگتا ہے، ہم سب دیکھیں یہاں سے لے کے اگلے دن آنے تک کتنے لوگوں کو ملتے ہیں. آپ میں سے جو بسوں پہ آتے ہوں گے، ٹرینوں پہ آتے ہیں، واک کرتے ہیں، نیت کریں آج سے راستے میں جو سسٹر ملیں، اگر ان کے اس وقت ہو، مناسب وقت ہو، تو ان کو دعوت دے دیجیے، آئیے چلیں، کل میں لے جاؤں گی، کی طرح ہے. اور الحمدللہ جگہ ایسی ہے کہ زیادہ وقت ہی نہیں لگتا بتانے میں، 2-4 جملوں میں اگر بات کرتے ہیں، کیا پتہ کل آپ کے ساتھ آپ کے کہنے والوں میں 4 لوگ آ جائیں، آپ 4 پاروں کا اجر پا کے جائیں. یہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ پردہ کھلے گا کہ کس کی نیکیاں کہاں ہیں. اسی طرح بڑی بات کی سفارش کرنے والا بھی اس میں اجر لے جاتا، اس کا حصہ لے جاتا ہے. تو ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میں اچھی چیزوں کا اشتہار بن رہی ہوں کہ یا بری چیزوں کا. وَإِذَا حُشِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. ہر چیز کا حساب لینے والا اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. یہاں سلام کی بات ہوئی، مثلا اسلام میں سلام کا رواج عام کرنے کا بہت حکم ہے، اور دل کی کدورت اور کینے کو ختم کرتا ہے. اسی طرح کوئی اگر آپ کو تحفہ دے، اس کو اس سے اچھا تحفہ دینے کا حکم ہے. ہمارا دین جو ہے مل جل کے رہنے کا دین ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے رکھے. ہر وہ چیز جس کے اندر ایک بندہ اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے کام کرے گا وہ کام اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا۔ اب آیت نمبر 88 سے پھر دوبارہ منافقین کی کچھ باتیں، بہت ہی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات ایک مسلم ریاست کے کیسے ہونے چاہیے، انسانی طور پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے ہو رہی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ دین سے پھر کے کفر کی طرف جانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دی اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ یہ ایک کفر کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تاکہ گلٹ نہ رہے۔ آپ دیکھیں کبھی ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، بس خود نیکی پہ آ رہے ہیں، تو لوگ لیگ پولنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اب ہماری باتیں کھلیں گی ان پہ، اس لیے کہا کہ تم ان سے کیئرفل رہو۔ کیا کرو؟ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہجرت سچائی کی دلیل ہے، آپ اسی چیز کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں یا کوئی اپنی من پسند چیز چھوڑتے ہیں جس کے لیے آپ سنجیدہ ہوتے ہیں، تو ہجرت کو کرائیٹیرین بنا دیا، کیونکہ مکہ میں ان کے گھر بار تھے، مال تھے، کارخانے، فیکٹریاں، آج کی زبان میں آپ جو بھی اس کو سمجھیں۔ اب ہجرت نہ کرنا ان چیزوں سے محبت کی دلیل تھی، اس لیے فرمایا اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پائیں ان کو پکڑ لو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو بھی خوش رکھو ان کو بھی رکھو، اصل میں وہ بھی کسی کے نہیں ہوتے، وہ اپنے مفاد کے ہوتے ہیں۔ کسی سے ہمدردی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کو دکھ میں ساتھ چھوڑ دے یا سکھ میں اس کی طرف بہت پلٹ جائے، اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ دو کشتیوں کا سوار خود بخود ہی گر جاتا ہے۔ اسی طرح بس ایسے ہیں، لہٰذا اگر تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے کے لیے باس رہیں، تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں گے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی لڑتے، یعنی جب موقع ملتا یہ تم سے پھر لڑنے ہی آتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک اور قسم کے منافق بھی تمہیں ملیں گے، چار قسم کے منافق ہیں، جب ڈیٹیل سے اس آیت کو سنیں گے تو اس میں سے بہت سارے آپ کو حکمت کے پہلو دکھیں گے کہ ہر بندے کے نفاق کو ایک طرح کا نہ رکھے، ہر ایک اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، یعنی پچھلی قوم جو مشرک تھی جو مکہ میں تھے ان سے تعلق نہیں توڑنا چاہتے تھے، مگر ہوتا کیا اس میں نقصان، جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے، جب دیکھیں گے اسلام پہ ذرا سی کوئی مشکل آ گئی تو فوراً اپنوں کا ساتھ دے کر ان کے خلاف کمنٹس دے دیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں ان کو پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک سے ہو جائے، یہاں پہ ایک قتل خطا ہو گیا تھا، مسلمان کسی ایک ایسے لشکر میں تھے کہ وہاں خطا سے ایک شخص کو مار دیا تھا، اس پہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کھڑا کیا کفار نے کہ اللہ کے نبی تک بات آ گئی، اس پر یہ آیات اتری تھیں کہ ٹھیک ہے قتل بہت بری چیز ہے لیکن خطا سے ہوا، ارادے سے تو نہیں ہوا، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے۔ اب دیکھیے قتل پیچھے ہم نے بات کی کہ منع ہے، حرام ہے، قتل کرنے والے کی سزا پھر اس کو بھی مارنا ہی ہوگا، لیکن قتل خطا اس کی کئی صورتیں ہیں، بس آپ دیکھیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ڈرائیور کا ارادہ تو نہیں تھا کسی کو مارنے کا، غلطی ہوئی، ہاتھ ہلا، اپنی بھی جان خطرے میں، دوسروں کی۔ اسی طرح ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا، ارادہ بالکل نہیں تھا لیکن کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ خطا ہوئی، اب اس کی سزا کیا ہے؟ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، 100 اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو کئی لاکھ بلکہ کروڑ تک پہنچ جائے گی 100 اونٹوں کی قیمت۔ اتنا پیسہ دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم داتا ہے۔ یہ ہے قتل خطا، اس پہ اتنی پکڑ ہے۔ آپ جان بوجھ کے قتل کو سن لیجئے، رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، تو اس کی جزا تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا۔ اگر صرف ان 2 آیات کا ترجمہ ہم عام کر دیں، تو آج دنیا میں جو قتل و غارت کری ہے اس پہ کچھ تو چیک لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں۔ آپ جب حالات کا بگاڑ سنیں، اخباروں میں خبریں تو آپ اپنے ملکوں کی سنتے ہی ہیں، راہ جاتے نخطے شہریوں کو مار دیا، بازاروں میں کام کرنے والے مر گئے، گھروں میں کام کرنے کے لیے آنے والی ماسیاں ماری گئیں، فلاں گولیوں کی وہ چھاڑ کا شکار ہو گیا۔ کیا یہ آیتیں چھپانے کی سزا نہیں مل رہی آج ہم کو؟ اتنی بڑی سزا، ناحق قتل پہ اتنی پکڑ ہے، جان بوجھ کے قتل پہ تو اللہ نے ایک جملہ بولا کہ کل پوچھوں گا۔ ہمیشہ کی جہنم، غضب اللہ کا، لعنت اس کی، جہنم کا عذاب اس کے لیے تیار کیا۔ جن ملکوں کا نام اسلام کے نام پہ ہو، وہاں فرض ہے دین والوں کا کہ قرآن کی ان تعلیمات کو عام کریں۔ آج ہمارے ملکوں میں جو آنکھ لگی ہوئی ہے فتنہ و فساد کی، وہ نہیں ختم ہوگی جب تک اس قرآن کو سمجھنے والے تقوی والے لوگ پڑھائیں۔ صرف ترجمہ پڑھانے سے بھی بات نہیں ہوتی، آپ قرآنی آیات لکھ کے ڈال دیں اخباروں میں، ٹی وی پہ بھی چلتی ہیں، لیکن پیچھے پڑھانے والا کون ہے جس کو اس کی سمجھ ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کریں۔ جو لوگ، میں کہتی ہوں اپنے ملکوں میں رہنے والوں کے جان مال کی زیادہ فکر ہو، اس سے بھی بڑا کہ مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ یہاں پھر ایک واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا گروہ تھا کہ جس کی طرف آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ جب وہ زکوٰۃ لینے گئے تو وہ لوگ ان کی طرف بھڑکے آئے، کچھ اس طرح سے غلط فہمی ہوئی کہ ان کو لگا کہ وہ مجھے مارنے آئے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلے اور ساتھ ہی یہ بات پھیل گئی اس دور میں کہ یہ پورا فرقہ مرتد ہو گیا۔ اللہ کے نبی تک بات پہنچ گئی کہ بھئی وہ سارے دین سے ہٹ گئے، آپ نے ان کی طرف چڑھائی کا حکم دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بات ساری جھوٹی تھی۔ بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں، پہلے ذہن میں جو سوچا ہوتا ہے بالکل ان کو وہ چیز ویسے ہی لگتی ہے۔ تو اس پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے تربیت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اسامہ بن زید سے یہ خطا ہوئی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے ان سے کہا کہ اسامہ، انہوں نے جب تمہارے سامنے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی تم نے اس کو مار دیا، تو کہیں گے جی اللہ کے نبی، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ دیکھیے کیسا پیارا ادب ہے، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ کل کیا ہوگا جب قیامت کے دن وہ کلمہ آئے گا اور تم سے پوچھے گا کہ میں تمہارے سامنے پڑھا گیا تو تم نے پھر اس کو مار دیا؟ آپ انتہائی ناراض ہوئے، پھر اس شخص کی دیت دلوائی۔ یہ کردار اللہ کے نبی کا ہم کیوں نہیں لوگوں کو دکھاتے؟ اس لیے کہ ہمیں خود نہیں پتہ۔ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، ساتھ اللہ کے حکم سے سیرت کے وہ واقعات آنکھوں میں آنے لگتے ہیں، اور صرف اس کو پڑھ رہے ہوتے عربی کے طور پہ تو ہو سکتا ہے ہم خود سمجھ بھی نہ پاتے کیا ہے۔ تو یہاں فوری ایکشن لینے کی بجائے پہلے سوچ سمجھ لیجئے کرنا کیا ہے۔ اور اصل میں تھا کہ اس کو ماریں گے تو اس کے بعد مال غنیمت جو بکریاں تھا وہ بھی اس کو ملے گا، وہ بھی ہمیں ملے گا۔ کچھ نہ کچھ مال کی محبت آتی ہے نا، پھر بندہ دین سے ہٹتا ہے۔ اسی کا اشارہ ہے ادھر، اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہے، کیا اس کی بکریوں سے تم نے امیر ہو جانا تھا؟ اصل یہ کہ اللہ کے حکموں کو مانو گے تمہیں دنیا کے فائدے ویسے ہی مل جائیں گے۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے رہ چکے تھے۔ بہت پیاری بات ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ کبھی کوئی بے دین شخص، کبھی کوئی گناہ میں ڈوبا ہوا، نشے میں ڈوبا ہوا شخص آپ کو دکھے، اس سے نفرت نہ کریں، فوراً خود سے پوچھیں، بلکہ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے آیت نمبر 94 میں، فَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ۔ تم بھی تو کل ایسے تھے۔ بعض دفعہ دین پہ آنے کے بعد ہماری آواز میں رونت آنے لگتی ہے، ہم نے ایک متقی پرہیزگار، اور وہ کافر، وہ جہنمی، وہ منافق، وہ شرابی، وہ زانی۔ نہیں، یہ سچا دین نہیں ہوتا۔ تھوڑا علم ہوتا ہے نا آپ پہ سختی آتی ہے، زیادہ دین علم آتا ہے نا تو نرمی آتی ہے۔ کسی کو دین کے نام پہ سختی برتا دیکھیں تو مان لیں کہ ابھی علم کے ابتدائی مرحلوں میں آپ اس کی کئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز ابھی تھوڑی سی پکتی ہے تو وہ سخت ہوتی ہے، پھر بعد میں نرم ہوتی ہے، پھر گل جاتی ہے، گوشت کو پانی لگتا ہے ایک دم پتھر ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پکتے پکتے پھر نرم ہوتا ہے۔ اس طرح کی سختی اللہ کہہ رہے ہیں آخر تم بھی تو کل تک اسی میں تھے۔ اپنی جہالت یاد کر لیا کرو، اپنی بے دینیاں یاد کر لیا کرو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام کرو، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اس آیت کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ سچ کہ جھوٹ، کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں، آنے والے اور نہ آنے والے برابر ہو سکتے ہیں، سننے والے اور نہ سننے والے، سنانے والے اور نہ سنانے والے، گروپس لینے اور گروپس نہ لینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ آج جہاد تلواروں سے نہیں، قلم سے۔ جو لوگ اپنے آپ کو دن رات پیش کرتے ہیں دین کے لیے، علم کے لیے، ان کے خدمات کے ذلے اللہ ہی کے پاس ہیں، اور جو صرف اپنے چونچلوں اور اپنی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر بیٹھ جائیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو نکل پڑے۔ اور کیا ہے؟ مغفرت و رحمت، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، اب یہاں پھر کن لوگوں کی کہانی ہے، تھوڑا سا سیرت کو ساتھ ٹچ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کا حکم سننے کے بعد بھی نہیں نکلے، کچھ نہیں نکلے تھے۔ اب دیکھیں، ہر لیول کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی کچھ لوگ نہیں نکلے، کیونکہ وہاں زمینوں سے پیار تھا، جگہوں سے پیار تھا۔ اب سنیے ذرا ان کا حال کیا ہوگا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ کیا ظلم تھا؟ کہ ہجرت کا حکم سن کے بھی ہجرت نہیں کی، اللہ کے دین کو ان کی ضرورت تھی پھر بھی نہ کی خدمت۔ ان کی روحیں، اب ان کی موت کیسے حال میں آئے گی، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا، یہ تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی یہ کیوں پڑے رہے کفر میں تم؟ انہوں نے جواب دیا، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، کیا کرتے، پھر کافروں میں رہتے تھے، پھر وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، پھر بڑی مجبوریاں تھیں، پھر حجاب نہیں کرنے دیتے تھے، پھر سود لازمی تھا، اس قسم کی کمزوریاں۔ فرشتوں نے کہا، کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ کس نے کہا تھا پڑے رہو؟ اگر اتنا ایمان نہیں ہے کہ تم کفر کے قوانین کو ریجیکٹ کر کے اللہ کے دین کے ساتھ جڑو تو چلے جاتے۔ دیکھیے، کفر میں رہنا، کافرستان میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، شرط یہ کہ مسلمان بن کے جئیں۔ اگر کسی کو اپنا ایمان اتنا کمزور لگتا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ رہ کر گناہ سے نہیں بچ سکتا، ٹیمپٹیشن ہے برائی کی، چھوڑ دیجئے۔ ہاں، ایمان کے لیے رہیں، تقویٰ کے لیے رہیں، تبلیغ کے لیے رہیں، قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے رہیے، 100 دفعہ رہیں، پوری زمین اللہ کی ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک کو کافر ملک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصل میں وہ ملک اللہ کے ہیں۔ وقتی غلبہ ہے کفر کا، آپ جا کے قرآن کے نور کو عام کر کے اس غلبے کو دور کر دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، کچھ کی حقیقی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اب ان کا تذکرہ ہے۔ جو مرد اور عورتیں، بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ سچ ہے، اللہ کے وعدے سچے۔ دیکھیے، ایک ہجرت وہ تھی نا جو مکہ سے مدینہ کو ہوئی، آج بھی ایک ہجرت موجود ہے، قیامت تک رہے گی، وہ ہے من پسند زندگی، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی زندگی پانا۔ شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، بندہ بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنی ماحول میں ایسے لگتا ہے کھو گئے، کوئی اپنا نہیں لگتا، لیکن چند دن کی بات ہے، اللہ اتنا کچھ دیتا ہے، سب واپس مل جاتا ہے۔ اور ابھی تو ہجرت کیا، اس کا ارادہ ہی کیا تھا، اور موت آ گئی تو کیا ہوا؟ فرمایا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، ابھی ابتدائی پاروں پہ تھا، ابھی قرآن کا ابتدائی سفر تھا، پھر راستے ہی میں سے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے اور راستے میں اس کو موت آ جائے، تو اس کی موت شہادت کی ہے۔ کئی لوگ ابھی شروع کے مرحلوں پہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، چلے گئے، حافظ بنے نہ بنے، عالم بنے نہ بنے، عمل کا موقع ملا نہ ملا، لیکن اللہ کے پاس اجر آ گیا۔ دنیا کا کوئی امتحان ایسا نہیں کہ اسٹوڈنٹ صرف داخلہ لے اور ان کو ڈگری دے دے، کبھی ہے کوئی میڈیکل کالج ایسا؟ دین کا راستہ ایسا، جیسے آپ جس دن کورس کے لیے سرٹیفیکیشن شروع کرتے ہیں نا، یعنی جس دن آپ رجسٹریشن شروع کرتے ہیں نا، فقد وقع اجر۔ اس لیے اب جو ہی آپ نئے کورس کے فارم دیکھیں، بسم اللہ کر کے اپنا نام اس میں ڈال دیں، نیت کے ساتھ اللہ سے ارادے کرتے ہوئے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے یہ دورہ قرآن بھی پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن فقط وقت اجر، جئیں گے تو پڑھائیں گے نا، نہ جئے لیکن میں نیت کرتی ہوں کہ جو میں کر سکی آپ کے لیے کروں گی۔ آپ بھی نیت کیجئے، ہم نے ان راستوں کو اپنی زندگی کے آخری دن تک لے کے چلنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہمارا کچھ اجر ہو۔ پھر ایک اور واقعہ، وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لیا کرو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک جن تھی، نام لینے کی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، صلاۃ الظہر کا وقت آیا، سب نے پڑھ لی، جب نماز پڑھ لی، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لی، تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں، کافروں کے دل میں آیا کہ ابھی اتنا اچھا موقع تھا، ساری قوم ہی نماز میں تھی، سارے، آپ سوچئے جنگ لگی ہوئی ہے، سرحدوں پہ ہیں اور جماعت سے نمازیں ہو رہی ہیں، کہا تم نے تو موقع ضائع کر دیا، سب حملہ کرتے مار کے ان کو ختم کرتے۔ تو کسی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کون سی آخری نماز تھی، ابھی تھوڑی دیر بعد ان کی ایک ایسی نماز آنے والی ہے، صلاۃ العصر کی طرف اشارہ تھا، کہ جو ان مسلمانوں کو اپنے بچوں سے بھی پیاری ہے، کہا اس میں حملہ کریں گے۔ کافر یہ پلاننگ کر رہے تھے ادھر بیٹھ کے کہ چلو ان کو پکڑ کے ماریں گے۔ اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کو تو پتا تھا، اللہ نے عصر کی نماز سے پہلے یہ ساری عقلی آیتیں نازل کر دی، صلاۃ الخوف کا اس میں حکم آ گیا کہ اب اللہ کے نبی سب نے اکٹھی نہیں پڑھنی، بلکہ کیسے پڑھنی ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، تو چاہیے کہ ان میں سے گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اسلحے لیے رہیں، اور پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چکنا رہے اور اپنا اسلحہ ساتھ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ سوچیے جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے میدان جنگ میں، تو عام حالات میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا اپنی پڑھ لو، نہ پڑھو چلو بعد میں پڑھنا، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا لو جی جنگ کرنے آئے اب یہاں بھی نمازیں پڑھیں، کہا پڑھو، پڑھنی پھر ہے، پوری فوج کو دو حصوں میں بانٹ دو، حالات کے مطابق کرو۔ اسی لیے آج بھی نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، حتیٰ کہ ماں بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہے، آپ ایئرپورٹ میں آپ کا پرس ہے، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا پرس کو اٹھا کے لے جائے گا، کندھے پہ ڈال کے پڑھیے۔ ہمارا دین رخصت کا دین ہے، عام حالات میں جو قوانین ہوتے ہیں اضطراری حالات میں، استثنائی حالات میں، وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں، یہ چیز اس کی بالکل دلیل ہے، لیکن اس کو عبادت نہ بنا لو کہ اچھا یوں ہو سکتی ہے تو عام حالات میں بھی ایسا کر لیں، بلکہ نہیں، فَإِذِ اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا۔ نماز تو وقت پہ ہی ہوگی۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یعنی مسلمان لڑتا ہے تو کافر بھی تو لڑتا ہے، چوٹ اس کو بھی پڑتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بہت پیاری بات ہے، اور اس کو ہم اپنے اس قرآن کے پڑھنے سے بھی سوچ سکتے ہیں۔ پہلے آج کو دیکھ لیں، کہا اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ نیکی کرتے ہوئے تھکن ہوتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انسان کو نیند بھی آتی ہے، بوجھل بھی ہوتا ہے۔ بس اس وقت آپ سب قرآن سن رہے ہیں، آپ تھک بھی رہے ہوں گے، کمر بھی دکھے گی، ہاتھ بھی تھک گئے لکھ لکھ کے، نظریں تھک گئیں، لیکن سوچیے ایک ایک لفظ پہ اجر۔ اب اسی 3 گھنٹے کو اب 3 گھنٹے کی فلم کے شو پہ لے آئیے، اس میں بھی شاید آخر میں تھکتے ہیں لوگ کے نہیں؟ یہ فلم کا آخری کیسا وقت ہوتا ہے کوئی بتانا چاہے؟ پر مسئلہ یہ کہ پتہ لگ جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گناہ میں تھکن نہ ہو۔ آپ چھوڑیں، فلم جب بناتے ہیں وہ کتنا تھکتے ہیں، بعض دفعہ پہاڑوں سے کود کے فلماتے ہیں، پکچرائز کرتے ہیں، چوٹیں کھاتے ہیں، لوگ ایسے ہی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر رہے ہیں، ایسے ہی نام بن جائے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ایک ای میل بھیجی، اتفاق دیکھیے کہ آپ کو پڑھا کے گئی تھی 4 شادیوں کی بات کل کے سبق میں، تو رات کو جا کے کھولی ای میل تو کسی کی ای میل تھی 39 بیویاں ایک مرد کی۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو کل دکھا دیں گے آپ کو، 100 کچھ لوگ اس کی فیملی کے ہیں، کتنی لمبی چوڑی کہانی ہے، اور پورا اس کی چند بیویاں کھڑی ہو کے تو آٹے کے بورے اور مرغیاں اور سبزی رکھ کے بیٹھی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، پورا گروسری اسٹور کا سامان ہے، اور وہ بہت خوش ہیں۔ 39 شاہ، اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ صرف اس شوق میں کہ مجھے سب سے بڑا اپنا فیملی کرنی ہے، اس کو دنیا کا سب سے بڑا فیملی اونر ہونے کا ایک خطاب ملا ہوا ہے۔ تو لوگ بھی تو درد سہ رہے ہیں نا، کوئی آسان کام ہے 40 بیویوں کے ساتھ رہنا؟ ہاں، تو اللہ کہتے ہیں لوگ الٹے سیدھے کاموں میں مشکل کر رہے ہیں تو تمہیں تو اللہ اجر دے رہا ہے۔ کبھی کمر بھی دکھے نا تو کہا کریں الحمدللہ، اللہ تیرے راستے میں یہ تکلیف آئی۔ آگے ایک واقعہ ہے، 2 رکوع تک چلے گا، میں آپ کو ہلکا سا واقعہ پہلے بتاؤں پھر آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ ایک موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، مدینہ کے اسی دور میں، یہ بھی تقریباً 5 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ ایک مسلمان تھا، اس نے کوئی چیز چوری کی، کسی دوسرے کی زرہ چوری کی، اور چھپا دی جا کے کسی یہودی کے گھر میں، یہ سوچ کر کہ اگر نکل گئی تو اس کے گھر سے نکلے گی، اور دوسری بات ہے کہ یہودی کے یہودی ہونے کو دلیل بنا کے اللہ کے نبی اس پہ سختی کریں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے خلاصہ صرف۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے خاندان کے لوگوں نے اس بات کو جانتے بوجھتے کہ چوری ہمارے خاندان کے بندے نے کی تھی، لیکن برادری کے نام پہ، خاندان کے نام پہ اس کا ساتھ دیا، اور کہا نہیں جی ہم اس کے لیے لڑیں گے جو بھی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں خبر تھی، بات ہوتے ہوتے ہو سکتا تھا کہ اس یہودی کو پکڑا جاتا، لیکن وہ چوری کیسے پکڑی گئی کہ وہ آٹے کے بورے میں رکھی تھی زرہ، جب وہ زرہ وہاں سے اٹھ کے یہودی کے گھر گئی، لے جائی گئی، تو زمین پہ اس کے نشان تھے، وہاں سے پتہ چلا۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کے تقریباً 2 رکوع ہیں، اس کو سنتے وقت آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ جب ہم کسی کی برائی کو صرف اس لیے برائی نہیں کہتے کہ وہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے، برادری، ہم تو شادی بس اپنے خاندان میں کریں گے، اور وہ تو جی ہماری قوم کا بندہ ہے، یہاں تو میں نے دیکھا مسجدیں بھی قوموں کی ہیں، وہ جی میرے گاؤں کی مسجد ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو اس سارے قصے کو آپ سامنے رکھ کے سنتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ جو راہ راست اللہ نے تم کو دکھائی اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص بالکل پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال اعمال پر اللہ محیط ہے، ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز اللہ سے کون جھگڑے گا؟ یعنی آج تو کہہ دیا میری برادری کا بندہ اس کو چھوڑ دو، کل کیا ہوگا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کمائے یہ برائی اسی کے لیے ببال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے بہت بڑے بختان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ کتنا عام ہے آج ہمارے ہاں اپنا مردہ دوسرے کے سر پہ ڈالنا، ہم تو اپنی بے دینی بھی دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ ہم گھر قرآن نہیں پڑھنے آتے، گھر والوں پہ الزام ڈال دیتے ہیں، شوہر بیچارے وہ منع کرتے ہیں، کہاں منع کر سکتے ہیں آپ کو، آپ نے جو کرنا ہوتا ہے کرا کے رہتے ہیں، لیکن صرف یہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ اپنی غلطی کو نہیں سن۔ وہ کیوں جوتا ادھر کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ تھا، دیر سے کیوں آئے، ٹریفک بہت تھی، یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے۔ اپنے گناہوں کو اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، انشاءاللہ تر اندر سچائی آئے گی۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اب اللہ نے کیسے نبی کو اس غلط فیصلے سے بچایا؟ دیکھیے قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم ہو جاتا اور آپ دوسرے شخص کو سزا دیتے، لیکن یہ عصمت انبیاء ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا عین وقت پہ بچا لیتا ہے غلط فیصلوں سے۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ اب جو خفیہ میٹنگز ہوئی تھیں اس شخص کے خاندان کے لوگوں کی، اسی کی طرف اشارہ۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ سچ، جب دو لوگ کانوں میں باتیں کریں تو خیر تو نہیں ہوتی اس کے اندر۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ دو لوگ محفل میں بیٹھ کے باتیں کریں، خام خواہ لگتا ہے آپ کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جہاں تین لوگ ہوں تو دو لوگ چھپ کے باتیں نہ کریں، کیونکہ اس بھائی کو، وہ تیسرے بھائی کو غم میں ڈال دیں گی۔ آپ کسی محفل میں آئیں، امیجن کریں آپ ڈور میں آئیں اور سب دیکھ کے باتیں کرنی کانوں میں شروع کریں تو آپ پریشان ہوں گے نا۔ اتنی سی حیثیت بھی مسلمان مسلمان کو نہیں دیتا۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی تو ہم اس کو چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور پھر اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیجیے آیت کے، کہ نولی ما تولی، آیت 115 کے اندر ہے۔ اس جملے کو بہت توجہ سے سننا ہے۔ ہم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے وہی راستہ آسان کرتے ہیں۔ ہم مسجد کی طرف جائیں گے، مسجد کا راستہ آسان ہوگا۔ ہم کلب کی طرف جائیں گے، کلب کا راستہ آسان ہوگا۔ نولی ہی ما تولی، آپ نے قرآن کی طرف آنا چاہا، اللہ نے آپ کے لیے آسان کیا۔ کل آپ نہیں آنا چاہیں گے تو نہ آنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی چاہت کو ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے شرک کی بات کتنی بار بار آ رہی ہے، دوسری جگہ اس آیت میں سورت میں آ گیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ اس کے سوا جو سب کچھ وہ معاف ہو سکتا ہے جس کے لیے وہ جائے، کیا مطلب پھر جو کریں چاہیں کریں؟ نہیں، جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کرے گا، اللہ حالات دیکھے گا، گناہوں کی شدت کو دیکھے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، وہی وقت جو آدم اور ابلیس کے معاملے کا ہوا، جب آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کے خیال میں، یعنی ویسے تو وہ وجہ نہیں تھے لیکن شیطان نے سوچا کہ مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس نے دھمکیاں دیں۔ اب ان ساری آیتوں کو ذہن میں رکھیے، کس طرح ایک دشمن ہے اور وہ آپ کے خلاف یہ ساری باتیں کر رہا ہے. آدم کو ابلیس نے کیا کہا تھا اور اللہ کے سامنے آ کے کہا تھا کہ میں اب ان سارے انسانوں کو کس کس طریقے سے جنت سے دور کروں گا. پوری آیت کو پڑھ کے پھر تھوڑی سی اس پہ بات کر سکیں گے. وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا, یعنی ان کو دوزخ میں ڈلواؤں گا. میں انہیں بہکاؤں گا. کیسے بہکاتا ہے شیطان؟ علم سے دور کر کے. میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا. سچ سامان 100 برس قبل کی خبر نہیں, آرزوؤں میں جیتے ہیں. میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے. یہ اس دور کی ایک رسم تھی, شرک کی قسم تھی, شیطان ان سے کرواتا تھا. اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے, فطرت کے نظام کو بدل دوں گا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت بنایا, مرد کو مرد. شیطان عورت سے مرد والے کام کراتا ہے, مرد سے عورت والے کام کراتا ہے. اسی طرح بہت سارے طریقے, فطرت نے گھر دانے کو دوبارہ اگنے کی صلاحیت دے کر بھیجا. آج بڑی طاقتوں کے کہنے پہ شیطان نے جو چال چلوائی وہ کیا تھی کہ ہر دانے کو سٹرلائز کر دو, ایک دفعہ لگا دیا اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا. آج اب دیکھیں پورا نظام بگڑا ہوا ہے. فروٹ کے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں, کبھی ڈالتے ہیں. دودھ جو گائے سے آتا ہے صرف اس کو ہی سمجھ لیجئے, فطری طور پہ گائے کے دودھ کے اندر اس طرح کا سسٹم ہے کہ صرف 5% چکنائی ہمارے جسم کو لگتی ہے اور 95% ہمارے جسم سے ایکسکریشن یعنی فضلہ اور پیشاب کے نکلنے میں مددگار ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خالص گائے کا دودھ پیتے ہیں یا بھینس کا, صرف 5% چکنائی ہمیں ملتی ہے جو ہمارے لیے مور دین انف ہے. آج ہم نے دودھ کو پیسچرائز کرنے کے جو طریقے اختیار کیے اور کیا کچھ کیا, پوری چکنائی بلینڈ کر دیتے ہیں. اتنے ٹیمپریچر پہ دودھ گرم کیا جاتا ہے کہ وہ چکنائی دودھ میں ملتی ہے. اب آج آپ پیور ہول ملک پئیں گے نا تو آپ نے 100% چکنائی لے لی. اسی لیے یہاں آتے ہی لوگ جسم بھاری ہونے لگتا ہے, بچے موٹے ہوتے ہیں. اب کیا کریں, اب اس کو نکالو. اب آپ دیکھیں 2% فیٹ, 3% فیٹ ہے. فطرت کے نظام کو بدلتے ہیں. اورنج کے باہر سوئی لگائی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم وائٹامن سی ڈال رہے ہیں, فطرت نے ڈالا ہوا ہے, پہلے ڈال لیتے ہیں. جتنی ٹریٹڈ فوڈ کھاتے ہیں اتنا ہمارا جسم ڈس آرگنائز ہوتا ہے. اسی طرح جسم کے اندر شیطان کئی قسم کی ساخت میں تبدیلیاں کراتا ہے, جیسے مثلا بھووں کا منڈوانا, جیسے اپنی آنکھوں کے رنگ بدل لینا, نقلی پلکیں لگانا. یہ سارا کچھ شیطان کے وعدے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کی ساخت سے بدل کے اپنے آپ کو دوسرے میں کریں. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا, وہ صرف نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے. کیا وعدے کرتا ہے؟ کچھ نہیں, سب کر لو میں کل بخشوا لوں گا. اور اس کے وعدوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہم سورۃ ابراہیم کے ابتدا میں پڑھ لیں گے, صاف مکر جائے گا. اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. امید کیا دلاتا ہے؟ دیکھو خوبصورت بھی تو لگنا ہے نا, اب دیکھو اس دنیا میں بھی تو جینا ہے, اب دیکھو یہ, اب دیکھو وہ. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں, عین وقت دھوکہ دیتا ہے. ہم سورۃ الانفال میں بھی پڑھیں گے. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے, رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں. انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا. وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں. بعض لوگ صرف خواہشوں کی جنت چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھنا, ایسے ہی مولوی ڈراتے ہیں. اسی لیے تو ہم قرآن نہیں سننے آتے ہیں. ساری باتوں پہ تنقید, کچھ بھی تو بھلا ہم ٹھیک نہیں کر رہے, کچھ نہیں ہوتا, جنت میں جائیں گے, ایسے ہی کہتے ہیں. تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں, لیس بیمانیجکم, انجام کار نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. اصل کیا ہے؟ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. سوچیے ذرا, ہر برائی کا پھل ملے گا. اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور اس کے برعکس, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونی پائے گی. کل قیامت کے دن جنت میں جا کے آپ ایک ایک چیز کا کلیم فارم دے سکتے ہیں. آج آپ ایئرپورٹ سے کوئی سامان لینے جاتے ہیں, کوئی چیز اس میں نہیں ملتی, آپ کلیم دیتے ہیں نا, وہ جی میرا بیگیج نہیں آیا, جی ہینڈ کیری ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن 100% جا کے کلیم شو کرنا, اللہ وہ رات کو چھپ کے اکیلے میں اتنے کی کی تھی کدھر ہے ادھر، اللہ وہ رمضان کی راتوں میں اتنے اتنے گھنٹے بیٹھے تھے کدھر ہے ادھر، وقت اوپر چلا گیا ہم نے ایکسٹرا ٹائم لگایا تیرے پارے کو کدھر ہے ادھر، اللہ ایک ایک درجہ دے گا، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، دعا کر اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر فوکس ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کتنا پیارا ٹائٹل ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے پرائڈ آف پرفارمنسز ملتے ہیں نا، کسی کو پرائم منسٹر ایوارڈ ملتا ہے، کسی کو مس ورلڈ کا ٹائٹل ملتا ہے، جس کو یہ مل گیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس کے لیے اور کیا آنر چاہیے۔ یا پھر اگر آپ تجوید کی تھوڑی سی ایک بات اصلاح کروں، اگر جلدی میں میں یہ پڑھ دیتی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا تو مفہوم بدل گیا، پھر معنی کیا تھا؟ ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا، وہ بھی اچھا تھا، لیکن جو بات اللہ کے کسی کو دوست بنانے میں وہ تو سب سے اچھی ہے، اس لیے تجوید کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنا لیا، کون سا اللہ؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے جو ہر چیز پر محیط ہے۔ دنیا میں کس بڑے سے ہماری دوستی ہو جائے تو ہم فخر کرتے ہیں، پرائم منسٹر سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ پریزیڈنٹ، وہ بس ہماری خالہ کی پھپھی کے ماموں کے فلاں لگتے ہیں، بڑا قریب کا رشتہ ہے، لیکن اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اب یہاں سے بالکل ہم پارے کے اختتام، بلکہ اب صورت بھی آگے جا کے ختم ہونے والی ہے، پیچھے ہم نے وراثت کے احکامات پڑھے، اب یہاں سے کچھ باتیں عورتوں سے ریلیونٹ اور وراثت کی، پھر صورت کے آخر تک چلیں گی۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے پہلے اس کتاب میں سنائے جا جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، کہاں؟ سورت کے بالکل آغاز میں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، یہاں کل کریں گے، کیونکہ اب عورت کے بگاڑ کو ہم نے اتنی ڈیٹیل سے دیکھا، تو مرد اب یہاں سے اگلی آیتیں جو ہیں وہ بگڑے ہوئے شوہر کو کیسے ٹھیک کریں، جن کے شوہر بگڑے ہوئے ان کو کل بلا لیجیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم آیت 128 سے کریں گے، کیونکہ ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ مرد اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا آخری چند منٹوں میں، عورت پہ تو آپ نے بہت وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے، صحیح طریقے سے ہم اس کو مینج کر سکیں۔ آپ میں سے اب یہ جو اوپر جتنے منٹس جاتے ہیں، آپ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب سوچیں کہ کہیں اس کی وجہ میں تو نہیں ہوں، بریک میں میں اینڈ پہ دیر سے آتی ہوں، شروع میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، بیچ میں کہیں کوئی شور ہوا تو رک گئے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بچائیں، کوشش کیا کریں سب 12 سے پہلے ادھر موجود ہو، ماشاء اللہ یہ میجورٹی تو آ ہی جاتی ہے، پھر بھی جو لوگ بیچ میں آتے ہیں وہ آتے رہیں، تو بیک ذرا چھوٹی کر دیں گے، تو اللہ نے چاہا تو پھر اب ہم کل سے تھوڑا اور جلدی پورا کر سکیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی بات پوچھنا چاہیں کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ سویرودنا کلاس کی میٹنگ ہے کل نہیں، منڈے کو صبح پورے 10 بجے یہیں پہ ہوگی، سب کے لیے آنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ سویل الجنا کلاس منڈے کو 10 بجے ادھر میٹنگ ہے ان کی، 10 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی ہے، 11 نہیں تو 10:45، یعنی اصل کلاس کے ٹائم سے 15 منٹ پہلے، بہت اہم میٹنگ ہے، جو لوگ نہیں آئیں گے اپنا نقصان ہوگا ان کا بہت بڑا، ٹھیک ہے؟ آن لائن پہ ہم نہیں لیں گے اس کو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا کرنا۔